جمعرات 15 مارچ کے سیروین کے ساتھ غزن پر حیدر کا سلام۔ برطانیہ کی کارروائی کے بعد سابق روسی جاسوس پر تنازع شدت اختیار کر گیا، کیا یورپی ممالک برطانیہ کا ساتھ دیں گے؟
لیکن جہاں تک نیٹو کا تعلق ہے، وہاں پر سب یک صف شانہ بشانہ برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ فرانس، جرمنی اور امریکہ نے برطانیہ کے اس بیان کی حمایت کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روس کے سابق ڈبل ایجنٹ کے قتل میں اعصاب شکن کیمیائی مواد کے استعمال کی اس کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی کہ یہ حملہ روس نے ہی کروایا ہے۔ چاروں ملکوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان حیدر۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یورپ میں ایسے نرو ایجنٹ یا اعصاب شکن کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہو اور یہ روس میں ہی تیار ہوتا ہے۔ بیان میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ روس نوویچوک نامی اس کیمیائی مواد سے متعلق تمام تر معلومات کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بنے ادارے آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن فار کیمیکل ویپنز کو دے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے کہا تھا کہ 23 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے ایک ہفتہ دیا گیا ہے، جس کے جواب میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس بھی جلد برطانوی سفارتکاروں کو واپس بھیجے گا۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ انڈین حکام کی بدسلوکی کے معاملے پر مشاورت کے لیے اسلام آباد بلوایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں جان بوجھ کر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو تنگ کیا جاتا ہے اور یہ کسی ایک واقعے تک محدود نہیں بلکہ کئی مرتبہ کی شکایت کے باوجود ایسا مسلسل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ہائی کمیشن نے ان افراد کی تصاویر بھی انڈین حکام کے ساتھ شیئر کی ہیں جو پاکستانی عملے کو زبردستی روک کر ان کی تصاویر لے رہے تھے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں حکومت ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ وزیر مملکت نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ تفصیلات جانیے اسلام آباد سے شہزاد ملک سے۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے طلال چودھری کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کی تو ملزم کے وکیل کی طرف سے ایک متفرق درخواست عدالت میں پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے موکل کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ متعدد لوگوں پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی مقدمات کو ختم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ طلال چودھری نے فیصلہ آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی اعلی عدلیہ میں پی سی او پر حلف لینے والے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے طلال چودھری کی اس تقریر کا نوٹس لیا تھا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بسنے والے اقلیتی سکھ برادری کے افراد اب اکثریت کی طرح شادیاں قانونی طریقے سے باقاعدہ طور پر رجسٹر کروا سکیں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
پنجاب سکھ انند کراج بل سن 2018 بدھ کے روز پنجاب اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کیا گیا، جس کے مطابق 18 برس سے بڑی عمر کے سکھ مرد اور عورت اپنے مذہب کے مطابق شادی کر پائیں گے اور اسے سرکاری طور پر رجسٹر کیے جانے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ سکھ شادیوں کو قانونی حیثیت دلوانے کے حوالے سے یہ بل گزشتہ برس پنجاب اسمبلی کے رکن رمیش سنگھ اروڑا نے اسمبلی میں متعارف کروایا تھا۔
سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کی کابینہ نے اپنے جوہری توانائی کے پروگرام کی قومی پالیسی منظور کر لی ہے۔ سعودی عرب اپنے پہلے جوہری بجلی گھروں کے لیے معاہدوں کی تیاری کر رہا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان 19 سے 22 مارچ تک امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ سویلین جوہری تعاون کے معاہدے کی کوشش کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت پینے کے پانی میں موجود پلاسٹک کے ممکنہ خطرات کے حوالے سے جائزہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ مائکرو پلاسٹکس کے متعلق جائزے کا اعلان ایک صحافتی ادارے اور میڈیا کی اس رپورٹ کے بعد ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ معروف کمپنیوں کی پینے کے پانی کی بوتلوں میں بڑی مقدار میں مائکرو پلاسٹکس موجود ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ صبا ناز۔
ادارہ صحت پانی میں موجود مائکرو پلاسٹکس کے متعلق جائزہ لے گا۔ ان ذرات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حجم میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں آسانی سے ہضم کیا جا سکتا ہے۔ ان ذرات کے انسانی صحت پر مضر اثرات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت اس دعوے کے حوالے سے دوبارہ تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے کوآرڈینیٹر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ اس سوال کا جواب تلاش کرے گا کہ آیا مائکرو پلاسٹک کے لمبے عرصے تک جسم میں داخل ہونے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی غوطہ میں حکومت اور اس کی حمایتی افواج کی جانب سے تازہ شدید ترین حملوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہری علاقہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ دوسری جانب شام میں جاری جنگ کی ساتویں برسی کے موقع پر پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اسے ایک انتہائی شدید انسانی المیہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ملزم نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے اس مقدمے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے جو آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سربین کے بڑے موضوع پر۔ فرانس، جرمنی، امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر اعصاب شکن کیمیائی مواد سے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے برطانیہ کی سالمیت پر حملہ قرار دیا ہے، جبکہ برطانیہ کی جانب سے 23 روسی سفارتکاروں کو نکالنے کے اعلان پر روس کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد برطانیہ کے خلاف اقدامات کا اعلان کرے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلمان کی زبانی۔
فرانس، جرمنی، امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یورپ میں ایسے نرو ایجنٹ یا اعصاب شکن کیمیکل مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں روس پر زور دیا گیا کہ وہ 70 اور 80 کی دہائی کے نوویچوک پروگرام کی مکمل تفصیلات سامنے لائے۔ اس پروگرام کے تحت اس وقت کے سوویت یونین میں عسکری سطح کے کئی اقسام کے اعصاب شکن کیمیائی مواد پر کام کیا گیا تھا۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ وہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی پر کیمیائی حملے میں ملوث نہیں ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ برطانیہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر ثبوتوں کے الزام لگا رہا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی یولیا پر کیمیائی حملے سے روس کا کوئی تعلق نہیں۔ دمتری پیسکوف نے حالیہ برطانوی الزامات اور اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔
روس اس بات پر حیران ہے اور برطانیہ کی جانب سے لی جانے والی پوزیشن کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور الزامات کا سلسلہ حملے میں استعمال ہونے والے مواد کے بارے میں کسی معلومات کے حصول سے قبل ہی شروع ہو گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رویہ روس کے لیے کتنا اشتعال انگیز ہے۔
روس کی جانب سے برطانیہ کو زہر کے حوالے سے وضاحت دینے سے انکار کے بعد گزشتہ روز برطانیہ نے روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے پارلیمان کو بتایا کہ اس طرح کا کیمیائی حملہ روس کی جانب سے ہی ممکن ہے۔
Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23
ویانا کنونشن کے تحت برطانیہ 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ سفارتکار انٹیلیجنس اہلکار ہیں جن کی شناخت خفیہ رکھی گئی ہے۔ ان کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے محض ایک ہفتے کا وقت ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں نکالے جانے والی یہ سفارتکاروں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔
امریکہ کی اقوام متحدہ میں متعین سفیر نکی ہیلی نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں روس کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے روس پر اس واقعے کے حوالے سے براہ راست الزام عائد کیا، جبکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ نیٹو روس کے ساتھ سر جنگ نہیں چاہتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ روس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف رکن ممالک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔
We do not want a new cold war. And we do not want to be dragged into
ہم سر جنگ نہیں چاہتے، نہ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسلحے کی دوڑ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ دوڑ بہت مہنگی ہے، خطرناک ہے اور کسی کے مفاد میں نہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیٹو کسی بھی خطرے کے خلاف اپنے اتحادیوں کا تحفظ کرے گا۔
ریٹائرڈ ملٹری انٹیلیجنس آفیسر سرگئی اسکریپال اور ان کی 33 سالہ بیٹی یولیا کو سالزبری کے سٹی سینٹر میں ایک بینچ پر نڈھال حالت میں پایا گیا تھا۔ دونوں ہسپتال میں داخل ہیں اور ان کی حالت اب بھی نازک ہے۔
تفصیل آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ اور اسی موضوع پر مزید تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ماسکو میں موجود صحافی و تجزیہ کار مجاہد مرزا سے بات کی، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ماسکو میں کس طرح کا رد عمل دیکھا جا رہا ہے اور وہ کس طرح برطانیہ کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔
جہاں تک رد عمل عوام کا ہے تو عوام تو اس بات کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے. جہاں تک رد عمل ہے ذرائع ابلاغ کا تو ذرائع ابلاغ جو ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جہاں تک رد عمل ہے حکومت کا تو حکومت کیسی ہے کہ یہ خامخواہ الزام ہے. برطانیہ کو چاہیے کہ وہ جس زہر کا نام لے رہے ہیں اس کا نام وہ نووی چوک لے رہے ہیں. اس سے متعلق بات میں بات کر لیں گے کہ نووی چوک اگر ہے تو وہ ہمیں اس کا سیمپل دیا جائے. تو یہاں رد عمل کوئی خاص نہیں ہے, وہ روس اس کو بالکل جھوٹ سمجھ رہا ہے.
اچھا آپ نے نئے ویژن کی بات کی, تو یہ جس نئے ویژن کا ذکر ہو رہا ہے اس کی دستیابی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ نووی چوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقتدی, اور یہ یہاں پہ عموماً جو ہے نا مذاق میں اس لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو بالکل بھی کسی چیز میں کوئی بھی اہلیت نہ رکھتا ہو. تو اس کے بارے میں ایک کہانی ہے کہ یہ سوویت عہد میں اسے ازبکستان میں ڈیولپ کیا گیا تھا اس نرو پیرالائزنگ میٹیریل کو, اور ازبکستان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہاں کے جتنے بھی وہ کیمیائی ہتھیار ہیں سوویت عہد کے وہ مل کے تباہ کریں گے, اور اس میں نووی چوک کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہانی ہے, تو فسانہ ہے, اس قسم کی چیز تو ہے ہی نہیں.
اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سفارتی بحران کو صدر پیوٹن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کہ آگے جو ہے وہ صدارتی الیکشن بھی تو ہے نا.
میرا خیال ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پوتن کا تو جو ریٹ ہے وہ 75% ہے, اس کو تو کوئی بھی حربہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوتن ہی ہوگا, اگرچہ ان کے مقابلے میں 7 اور ہیں, لیکن سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ تو ہے ہی پوتن, تو اس کو کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی.
اچھا مجاہد صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے رد عمل سے ہٹ کر وہاں عام لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟
عام لوگ ہنستے ہیں جی, مذاق اڑاتے ہیں, چونکہ یہ جو روس اور برطانیہ کی جو مخاصمت ہے یہ آج کی نہیں ہے, یہ ان ادوار کی ہے جب ایک رشین امپائر ہوتی تھی اور ایک برٹش امپائر ہوتی تھی. یہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اس قسم کے معاملات ان کے یہاں اٹھتے رہتے ہیں, راسپوتین سے لے کے اور اب یہ اسکریپل تک یہ معاملات اٹھتے رہتے ہیں. کبھی 23 سفارتکار یہاں سے, 23 سفارتکار وہاں سے, کبھی 120, ایسے نکالے جاتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے.
اچھا اور روس اس سے کس طرح نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے؟
روس نے بھی اعلان تو کر لیا ہے کہ وہ 23 نکالیں گے تو ہم بھی 23 نکال دیں گے.
یہ تھے ماسکو میں موجود تجزیہ کار مجاہد مرزا. برطانیہ اور روس کے سفارتی بحران پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. یہ بحران کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر نجم عباس سے.
دیکھیے یہ بحران اٹھا اس لیے ہے کہ 2 دن بعد روس میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, جس میں قوی امکان ہے کہ موجودہ صدر ولادیمیر پوتن ایک چوتھی میعاد کے لیے 2018 سے 2025 تک صدر بن جائیں گے. اس بات کا خدشہ ہے کہ جب ان کی نئی مدت صدارت شروع ہوگی تو ان میں ایک جارحانہ رویہ ہوگا, اور وہ یورپ کو اور نیٹو کے ممالک کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ, ایک قوت کے نقطے سے جو ہے وہ ایک کمزوری پر لانے کی کوشش کریں گے. یہ اسی کے دفاع میں ہے کہ یورپ اور نیٹو کے ممبران ممالک ایسا متحدہ موقف اختیار کریں کہ روس کی اگلی صدارتی انتظامیہ ایک محتاط اور مدافعانہ رویے کی جانب بڑھ سکے.
اچھا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے خصوصاً بریگزٹ کے پس منظر میں, تو دوسری مغربی طاقتیں برطانیہ کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟
دیکھیے جہاں تک تو یورپین یونین کا تعلق ہے, وہاں پر تو کئی ممالک کے سامنے برطانیہ کو سفارتی تنہائی یعنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا ہے. لیکن جہاں تک نیٹو کا تعلق ہے وہاں پر سب یک صف شانہ بشانہ برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ ملٹری نیچر کا جو ہے وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیا گیا ہے, اور نیٹو کے قوانین اور اصول و ضوابط اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک متحدہ موقف جو ہے اختیار کیا جائے. تو یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی کے محتاط رویے کے باوجود اس دفعہ اپنی وزارت خارجہ کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مشترکہ موقف کو اجاگر کیا جائے.
اچھا ماضی میں بھی روس پر برطانیہ میں اس قسم کے الزامات لگتے رہے, تو اس مرتبہ جو کیس ہوا ہے اس کی ٹائمنگ اور ٹارگٹ کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟
جی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ 18 مارچ 2018 کو روس میں صدارتی انتخابات ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ واٹر شیڈ ہے کہ جس کی جانب سب کو توجہ مرکوز کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جون میں ایک ورلڈ کپ فٹ بال کا جو ہے وہ روس میں منعقد ہونے جا رہا ہے, اور تمام ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ شام میں جو روس کی پالیسی رہی ہے, یوکرین میں جو پالیسی رہی ہے, اس میں کسی طریقے سے لچک لائی جائے, اور اس لچک کے حصول کے لیے یہ تمام سفارتی دباؤ درجہ بدرجہ روز بروز بڑھایا جا رہا ہے.
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, صدر ٹرمپ کبھی کھل کے روس پر جو ہے وہ تنقید نہیں کرتے, تو کیا اس واقعے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان جو حالات بدلیں گے یا بدل سکتے ہیں؟
دیکھیے اس وقت جو امریکہ سے سگنل مل رہے ہیں جو برطانیہ میں واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں, وہ میرا خیال ہے کہ وزارت دفاع اس چیز کو جو ہے اس کے پیچھے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے جو ایز اے الائی کنسرن ہیں دونوں ممالک, امریکہ اور برطانیہ نیٹو کے جو ہے وہ لیڈنگ ممبران ہیں, اور اس میں ان کو دنیا کے سامنے یہ اظہار کرنا تھا کہ وہ ایک مشترکہ اور متحدہ موقف رکھتے ہیں. اس سبب سے ہمیں یہ امریکہ سے جو ہے وہ ماضی سے کچھ زیادہ یکجہتی کا اظہار ہمیں دکھائی دے رہا ہے.
یہ تھے ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نجم عباس. اور روس کے بعد اب ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو کہ ایک انسانی بحران بن گیا. شام میں جاری جنگ کی ساتویں برسی کے موقع پر پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اسے ایک انتہائی شدید انسانی المیہ کے طور پر بیان کیا ہے. ان 7 سالوں میں تقریباً 5 لاکھ شامیوں نے اپنی جان کھوئی ہے, اور تقریباً 1.3 کروڑ ایسی حالت میں ہیں کہ انہیں انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے. اسی موضوع پر میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی اور پوچھا کہ شام میں اس وقت کیا صورتحال ہے.
دیکھیے شام کی سچویشن جب شروع ہوئی تھی تو کچھ اور تھی, درمیان میں اس نے ایک نئی کیفیت پکڑی, اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل قوتیں تھیں وہ اس میں دخل در انداز ہوئیں, خصوصاً روس کا عمل دخل بہت بڑھا, اور اس کے بعد سے جو بشار الاسد کی حکومت ہے اس کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے, اور جو اپوزیشن فورسز ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں, اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ بشار الاسد اس جنگ پر حاوی ہو جائیں گے جو گزشتہ 7 سالوں سے چل رہی ہے وہاں.
اچھا پچھلے سال ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں, اب پھر ایسا کیوں ہوا کہ دوبارہ جنگ چھڑ گئی؟
دیکھیے ہوا یہ کہ روس نے ان کی کھل کر مدد کی ہے بشار الاسد کی, اور روس کی اپنی جو پولیٹیکل وہاں اسٹیکس ہیں, بہت عرصے کے بعد یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ روس کا پلہ مڈل ایسٹ میں, روس کی انٹرفیئرنس, روس کا عمل دخل مڈل ایسٹ میں بڑھا, اور اس کی وجہ سے بشار الاسد کو وہ طاقت حاصل ہو گئی جس سے وہ اپنی اپوزیشن کو جسے انگریزی میں رن ڈاؤن کرنا کہتے ہیں اس پوزیشن میں آ گئے, اور وہ جنگ جو کہ کسی حد تک ایک سٹیلمنٹ کا شکار رہی چند سالوں میں گزشتہ سال تک, اس نے ایک نیا رخ بھرا, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بشار الاسد کی فوجیں آفنسیو پہ گئی ہیں, اور انہوں نے جگہ جگہ جہاں بھی اپوزیشن کے انکلیوز تھے ان پر بمباری کی, روسی فورسز, روسی ایئر فورس ان پر ان کا ساتھ دیتی رہی, یہاں تک کہ انہوں نے ان تمام جگہوں سے اکثر جگہوں سے نکال پھینکا جو اپوزیشن کی فورسز تھیں, اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے غوترا میں اور غوتا میں اور دوسری تمام جگہوں پر وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جنگ اب کسی حد تک اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, اگرچہ کہ اس کا اختتام وہ نہیں ہے جو بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, خصوصاً اس خطے کے ممالک جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بشار الاسد سے جان چھوٹ جائے گی, لگتا یہ ہے کہ بشار الاسد نے ابھی سین پر بہت دنوں تک باقی رہنا ہے.
اچھا اس جنگ میں مرکزی کردار جو ہے وہ کون سے ممالک ادا کر رہے ہیں, اور اس کا دیرپا حل کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے مرکزی اس میں بہت سے لوگوں نے ہاتھ اپنے گندے کیے ہیں, جو خلیجی ممالک ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب اور قطر نے اس میں کھیل شروع کیا اور وہ بشار الاسد کو وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے, اور اس کی بنیادی وجہ ایران نظر آ رہی تھی کہ بشار الاسد ایران کے ہم نوا تھے, اور چنانچہ وہ ایسی تمام قوتیں جو ایران کے ساتھ تھیں جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے ان تمام کو حکومت سے اور پاور سے نکالنے کی کوشش تھی ان کی, اور اس پہ انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں. آج جو کچھ مشرق وسطی میں ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایسے ایسے جن بوتل سے نکالے گئے ہیں ان اربوں ڈالر کے عوض جنہیں اب واپس بوتل میں بند کرنا ممکن نہیں ہے, اور نتیجہ آج یہ ہے کہ جو بشار الاسد کی فورسز ہیں اب آپ اسے ایران, بشار الاسد, حزب اللہ اور روس کی ایک مشترکہ قوت کہیں یا بشار الاسد کی قوت کہیں, بہرحال حقیقت یہ ہے, زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت وہ حاوی ہیں, اور وہ تمام اپوزیشن فورسز جن کو آس پاس کے ان تمام ممالک نے سپورٹ کیا تھا اس وقت راندہ درگاہ نظر آتے ہیں.
یہ تھے تجزیہ کار راشد حسین. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں کہ شام میں جاری بحران میں لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں. ہم نے ایک پاکستانی شہری محمد اکرم سے بات کی ہے جو حال ہی میں شام سے واپس لوٹے ہیں.
آج سے 5 سال پہلے ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی, ہم نے درختوں کے پتے کھائے, گھاس کھائی ہے اور ایسی ایسی مطلب چیزیں کھائی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا پیٹ بھرے تاکہ بچے تو نہ مطلب ہے کہ بھوکے مریں. ہمارے چھتوں کے اوپر سے بم جاتے تھے اور ایسا وقت آیا کہ بیٹھے ہوئے ہم ہمارے قریب اس کے بمبوں کے ٹکڑے آئے ہیں اور اس کے ساتھ بمبوں کے ٹکڑے گرے ہیں, اس کے ساتھ جہاز جب آتا تھا تو پورے ہمارے مکان جو مطلب ہل جاتے تھے. ہم سوچتے تھے کہ آج ہمارا آخری دن ہے. ابھی ہمارے دماغوں سے وہ جو ان کی آوازیں ہیں اور جو ان کی کھڑکھڑاہٹ ہے وہ نہیں جاتی ہے. اگر باہر سے کوئی اسکوٹر والا گزرتا ہے نا تو ہم بولتے ہیں جہاز آ گیا, اگر کسی نے دروازہ زور سے بند کیا نا ہم بولتے ہیں لیفٹ بم پھٹ گیا ہے.
شام سے حال ہی میں واپس آنے والے پاکستانی شہری محمد اکرم. اور اس موضوع پر مزید تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے شام میں انسانی حقوق کے کارکن عثمان قاضی سے بات کی.
شام میں انسانی بحران خاصا سنگین ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 13.5 ملین لوگ جو ہے وہ امداد کے مستحق ہیں, جن میں سے 6.5 ملین کو شدید قسم کی ضروریات لاحق ہیں, اور خدشہ یہ ہے کہ اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد جاری نہ رہ پائی تو ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں عدم غذائیت اور صحت وغیرہ کی عدم فراہمی کے سبب.
اچھا, شام میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں سے بھی زیادہ بے گھر ہوئے ہیں, تو کیا یہ خبر اس شدت سے شہر سرخیوں میں ہے جتنا کہ بڑا یہ سانحہ ہے؟
دیکھیے, سانحہ تو بہت بڑا ہے, لیکن اس وقت ہوتا یہ میرے تجربے کے مطابق کہ لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جسے میڈیا اجاگر کرتا ہے, تو غالباً اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو نمایاں انداز میں اس کے خصوصاً انسانی پہلوؤں کو پیش کریں, چاہے ہیومینیٹیرین ورکرز ہوں چاہے میڈیا والے ہوں, اور غالباً کچھ مدت کے لیے سینسیشنلزم پر ذرا سا کمپرومائز کرنا پڑے تو غالباً اس کی جو شدت ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے آ پائے گی.
اچھا, مشرقی غوطہ میں آج امداد کا ایک قافلہ پہنچا ہے, وہاں حالات کتنے خراب ہیں؟
وہاں حالات نہایت گمبھیر ہیں. آپ کو علم ہوگا اور سامعین کو بھی کہ یہ علاقہ کئی برسوں سے ایک طرح کے حصار میں تھا اور وہاں پر خوراکی مواد, دوائیں اور بنیادی ضروریات زندگی بہت کم اور بہت مشکل سے جا پا رہی ہیں. تو ابھی حال ہی میں حالات کچھ تبدیل ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں جو رسائی ہے ہیومینیٹیرین ورکرز کی وہ بہتر ہوئی ہے. یہ دوسرا قافلہ ہے پچھلے 1.5 ماہ میں جو پہنچ پایا ہے, اور ایک قافلہ متوقع ہے سنیچر کے روز جانا. وہاں پر بچوں اور بوڑھوں کی خصوصاً حالت بہت خراب ہے کیونکہ عدم غذائیت کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں, اور خصوصاً جو حاملہ مائیں ہیں یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کی حالت شدید ناگفتہ ہے. اور میرے خیال میں اس وقت پورے شام میں سب سے زیادہ جہاں پر مدد کی ضرورت ہے فوری قسم کی وہ غوطہ کے وہ علاقے ہیں جہاں تک ہیومینیٹیرین ورکرز کی رسائی ممکن ہو پائی ہے.
یہ تھے شام میں موجود انسانی حقوق کے کارکن عثمان قاضی. حالت حاضرہ کے پروگرام سربینا بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے درمیان پاکستان نے دلی میں معمول اپنا ہائی کمشنر سہیل محمود کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے. انڈیا نے اسے معمول کا عمل قرار دیا ہے,
لیکن یہ تسلیم کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ عرصے سے بعض مشکل معاملات پیدا ہو گئے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں بسنے والی اقلیتی سکھ برادری کے بارے میں بھی آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ تفصیل ذرا دیر میں، سیربین ابھی جاری ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
وقت ہوا کھیلوں کی خبروں کا، پیش کریں عبداللہ فاروقی۔
پاکستان سپر لیگ میں آج 2 میچز ہیں۔ پہلے میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 44 رن سے شکست دے دی ہے۔ پشاور نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی تھی اور 6 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے تھے، جبکہ آج ہی دوسرا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان ہے، جو شب 9 بجے شروع ہوگا۔ اسلام آباد اور کوئٹہ پہلے ہی پلے آف مرحلے میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ دوسری جانب کئی غیر ملکی کھلاڑی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پاکستان آ کر میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان میں کیون پیٹرسن، رائلر روسو اور آئن ماگن قابل ذکر ہیں۔ شین واٹسن کا بھی پاکستان آنا یقینی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا بظاہر سب سے زیادہ نقصان کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کو ہوگا، کیونکہ اس کے 3 غیر ملکی پلیئرز نے انکار کیا ہے۔ ادھر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 25 مارچ کو کھیلے جانے والے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کے ٹکٹس کی فروخت جاری ہے۔ ٹینس میں عالمی نمبر 1 روجر فیڈرر نے فرانس کے جرمی شارڈی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی ہے اور وہ BNP پاریبا اوپن کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ دفاعی چیمپئن فیڈرر 6ٹی بار یہ ٹائٹل جیت کر ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جان مارٹن ڈیل پوٹرو نے اپنے حریف لیونارڈو مائر کو ہرایا۔ ان کا مقابلہ فلپ کو شرائبر سے ہوگا۔ امریکہ کے سیم کوئری نے فلیسیانو لوپیز کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ادھر خواتین میں عالمی نمبر 1 سائمونا ہیلپ نے کروشیا کی پیٹرا مارٹچ کو ہرا کر انڈین ویلز میں BNP پاریبا اوپن کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اب ان کا مقابلہ جاپان کی ناومی اوساکا سے ہوگا۔ جنوبی کوریا میں جاری سرمائی پیرالمپکس میں برطانیہ کی ویل چیئر کرلنگ میں تمغہ جیتنے کی امید سیمی فائنل میں 9 پہنچ پانے کے ساتھ ہی دم توڑ گئی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر فی الحال امریکہ 8 طلائی اور 21 مجموعی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے، وہ ہے اسٹیفن ہاکنگ کی آخری نصیحت۔ معروف برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی جانب سے کی جانے والی آخری نصیحت میں انہوں نے کہا تھا کہ انسانوں کو کسی بھی اجنبی مخلوط سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ نازش سفر۔
فرانس، جرمنی، امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ میں سابق جاسوس پر حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے اور وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ انڈین حکام کی مبینہ بدسلوکی کے معاملے پر مشاورت کے لیے اسلام آباد بلوایا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملکی کابینہ نے اپنے جوہری توانائی کے پروگرام کی قومی پالیسی منظور کر لی ہے۔ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی غوطہ میں حکومتی افواج کی جانب سے تازہ حملوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہری علاقہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 12.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نازش سفر سے سن رہے تھے۔ انڈیا اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے درمیان پاکستان نے دلی میں مامور اپنے ہائی کمشنر سہیل محمود کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے۔ انڈیا نے اسے معمول کا عمل قرار دیا ہے، لیکن یہ تسلیم کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ عرصے سے بعض مشکل معاملات پیدا ہوئے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
انڈیا اور پاکستان کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے سے کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ ان کے سفارتکاروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کا الزام ہے کہ پاکستان میں اس کے ہائی کمشنر اور سفارتکاروں کو راستے میں روکا جاتا ہے، پروگراموں میں شریک ہونے سے روکا گیا اور دوسری مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ ادھر دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا بھی اسی طرح کا الزام ہے۔ ہائی کمیشن نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ایک پاکستانی سفارتکار کو مبینہ طور پر انڈین اہلکاروں کے ذریعے سڑک پر دانستہ طور پر آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے۔ اطلاع کے مطابق پاکستان نے احتجاج میں اپنے ہائی کمشنر سہیل محمود کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے انہیں اسلام آباد بلائے جانے کو معمول کا واقعہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا،
دے آر ایکچولی دے گو بیک ٹو دیئر کیپیٹل ٹو ہولڈ کنسلٹیشنز ود دی فارن آفیسر، دس از پریٹی نارمل۔
رویش کمار کہہ رہے تھے کہ سفیر اور سفارتکار اپنے دفتر خارجہ سے صلاح مشورے کے لیے اپنے ملک جاتے رہتے ہیں، یہ ایک معمول کی بات ہے، اس لیے میرے خیال میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنر کو اسلام آباد کیوں بلایا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انڈیا یہ امید کرتا ہے کہ پاکستان وینا کنونشن کے تحت انڈین ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنائے گا تاکہ وہ معمول کی طرح اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔
انہوں نے جو ہمارے ساتھ اٹھایا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ہائی کمیشن ہے پاکستان میں اور جو اتنے سارے مدعے ہمارے پاس ہیں جو جن کے ساتھ ہم جوجھ رہے ہیں اور جن کو ہم نے پاکستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے کافی مہینوں سے، اس میں سے کسی کا بھی سمادھان ہمیں ابھی تک ان سے نہیں ملا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ایسے مدعے ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو اٹھاتے ہیں، گڈ فیتھ میں اٹھاتے ہیں، اور ہم نے یہ ان سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ جو ایشوز ہمارے ہیں ان کو وہ ریزالو کریں، جس سے ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں، ہمارے جو آفیسرس ہیں اس مشن میں، ان کی جو سیفٹی ہے، ان کی سیکورٹی، ان کو ہم گارنٹی کر سکیں۔
دونوں ملکوں کے درمیان یہ سفارتی کشیدگی ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جب تعلقات میں جمود ٹوٹنے کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے۔ پہلے سے ہی کشیدہ ماحول میں یہ ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کشیدگی کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دونوں ممالک اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اس موضوع پر تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ہائی کمشنر کو واپس کیوں بلایا گیا۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج جو صبح سویرے بریفنگ دی ہے صحافیوں کو، اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وزارت خارجہ نے سہیل محمود کو مشاورت کے لیے بلایا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دلی میں جو پاکستانی سفارتی عملہ اور ہائی کمیشن کے دیگر ارکان ہیں ان کو کئی روز سے ہراساں کیا جا رہا ہے بھارتی حکام کی طرف سے، اور یہ صورتحال پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق کافی تشویشناک ہو چکی ہے اور اس کا سدے باب بھارتی حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ تو اس صورتحال پر مشاورت کے لیے پاکستانی جو ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں ان کو بلایا گیا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اس بارے میں، یعنی جو پاکستانی سفارتی عملہ اور ہائی کمیشن کا عملہ ہے، ان کو ارکان کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہ صرف پاکستان میں جو انڈین ہائی کمیشن ہے اس سے احتجاج کیا گیا ہے بلکہ انڈیا میں اعلیٰ ترین سطح پر یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، اور اسی بارے میں مزید لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے پاکستانی ہائی کمشنر کو اسلام آباد طلب کیا گیا ہے۔
لیکن تقریباً اسی نوعیت کے الزامات انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے بھی لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح کے الزامات میں کس حد تک صداقت ہوتی ہے؟ کیا واقعی پریشان کیا جاتا ہے اور کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے؟
دیکھیے، ہمارے تجربے میں بھی یہ آیا ہے، اور جو سفارتکار ہیں دونوں طرف کے، یعنی جو انڈین ہائی کمیشن کے لوگ اسلام آباد میں تعینات ہیں اور جو پاکستانی ہائی کمیشن کے لوگ انڈیا میں ہیں، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو وہ یہ شکایت آف دی ریکارڈ بھی کرتے رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں ان کو چیز کیا جاتا ہے، ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ان سے جو ان کے دوست ملنے کے لیے آتے ہیں یا جو ایون جو سرکاری کام کے سلسلے میں بھی لوگ ملنے آتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان سے سوالات کیے کرتے ہیں۔ ایسا بعض دفعہ میرے خود اپنے ساتھ بھی ہوا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن سے نکلا ہوں تو باہر ہی چوک میں کسی انٹیلیجنس کے اہلکار نے روک لیا، سر آپ کہاں گئے تھے، کس سے ملے تھے۔ تو یہ سب تو ہوتا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو الزامات دونوں طرف سے لگائے جا رہے ہیں ان دونوں میں کسی نہ کسی حد تک ضرور صداقت ہے۔
اچھا، کیا آپ کے خیال میں آصف ڈپلومیٹس کی، سفارتکاروں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا مسئلہ ہے یہ، یا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں جو خرابی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے؟
دیکھیے، تعلقات میں جو خرابی ہے وہ ظاہر ہے کہ اوور آرچنگ بڑی چیز وہی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ دو دوست ملکوں کے درمیان کبھی نہیں ہوتی۔ آپ نے شاید یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چین میں کے جو اہلکار پاکستان میں تعینات ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ اس طرح ہو رہا ہے، یا پاکستانی اہلکار جو چین میں تعینات ہیں ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے جب دو ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے ایک دوسرے کو زچ کرنے کی حد تک جو ہے وہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو لازماً اس کا تعلق اسی سے ہے، لیکن اس وقت صورتحال جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کافی حد تک تشویشناک بھی ہے، کیونکہ پاکستانی ہائی کمیشن کے لوگوں نے وہ تصاویر اور ویڈیوز بنائی ہیں جو پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انڈین اتھارٹیز کو بھی دی ہیں، جس میں ان کی فیملیز کو، جس میں بچے شامل تھے جو اسکول جا رہے تھے، ان کو روکا گیا اور ان کی تصاویر بنائی گئیں اور اس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو ہو تو یہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اوور آل جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس سے بھی براہ راست ہے۔
یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی۔ پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ملک کی سپریم کورٹ نے داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے اس مقدمے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت شروع کی تو ملزم کی طرف سے ایک متفرق درخواست عدالت میں پیش کی گئی۔ ملزم طلال چودھری کے وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے فرد جرم عائد نہ کرنے سے متعلق ایک متفرق درخواست دائر کی ہے اور جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے موکل پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آج کی تاریخ فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کی تھی۔ طلال چودھری کے وکیل کا کہنا تھا کہ متفرق درخواست پر فیصلہ ہونے سے پہلے فرد جرم عائد کرنا ایک داغ ہوگا، جس پر جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالتی کارروائی ہے اور یہ کوئی داغ نہیں ہے۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس درخواست کو بھی سنا جائے گا لیکن پہلے ملزم پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ متعدد لوگوں پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی مقدمات کو ختم کیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز افضل نے طلال چودھری کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے موکل کے خلاف بھی مقدمہ نہ بنتا ہوا تو توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ طلال چودھری نے اس سال جنوری میں صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی اعلی عدلیہ میں فوجی آمر کے عبوری آئینی حکم نامے پر حلف لینے والے جج بیٹھے ہیں اور ان کو باہر نکالا جائے، اور اگر ان کو وہاں سے نہ نکالا گیا تو وہ بے انصافیاں کرتے رہیں گے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے طلال چودھری کی اس تقریر کا نوٹس لیا تھا اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ وفاقی وزیر برائے نجکاری دانیال عزیز پر بھی توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر چکی ہے۔ حکمراں جماعت سے ہی تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر نہال ہاشمی توہین عدالت کے مقدمے میں ایک ماہ کی قید بھی کاٹ چکے ہیں، جبکہ توہین عدالت کے ایک اور مقدمے میں ان پر 26 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے نئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی عمر کم ہونے کی وجہ سے صدر مملکت کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر بن سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ایک آئینی درخواست بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے درخواست کی سماعت کے اختیار سے متعلق نقطے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم، یہ تفصیلات بتا رہے تھے، لیکن یہ رپورٹ آپ کو ہم تھوڑی دیر بعد سنوائیں گے۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ دیکھتے ہیں اس وقت کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ خبر بہت پڑھی جا رہی ہے اور یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستانی سب سے زیادہ خوش قوم ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد خطے جنوبی ایشیا میں بسنے والے تقریباً 1.8 کروڑ لوگوں میں 22 کروڑ پاکستانی سب سے زیادہ خوش اور شاد ہیں۔ اقوام متحدہ کی سن 2017 کی 156 ممالک کے اعداد و شمار پر مبنی ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق ان ملکوں کی درجہ بندی وہاں بسنے والے لوگوں کی آمدن، صحت مند زندگی، مشکل وقت میں سہارا ملنے کی توقع، فراخ دلی، آزادی اور اعتماد جیسے عناصر کی کسوٹی پر رکھنے کے بعد کی گئی۔ ان ملکوں کی درجہ بندی میں پاکستان 75ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے خطے کے دیگر ملکوں سے کہیں آگے ہے، خاص طور پر اپنے ہمسایہ ملک انڈیا سے، جس کا شمار دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا ہے اور فوجی لحاظ سے بھی بہت زیادہ انڈیا کو طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے صوبے پنجاب میں بسنے والی اقلیتی سکھ برادری کے افراد اب اکثریت کی طرح شادیاں قانونی طریقے سے باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کروا کے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نامہ نگار عمر دراز نے۔
پنجاب سکھ انند کراج بل سن 2018 بدھ کے روز پنجاب اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کیے جانے کے بعد قانون کی صورت اختیار کر گیا، جس کے مطابق 18 برس سے بڑی عمر کے سکھ مرد اور عورت اپنے مذہب کے مطابق شادی کر پائیں گے اور اسے سرکاری طور پر رجسٹر کیے جانے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا۔ سکھ شادیوں کو قانونی حیثیت دلوانے کے حوالے سے یہ بل گزشتہ برس پنجاب اسمبلی کے رکن رمیش سنگھ اروڑا نے اسمبلی میں متعارف کروایا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس قانون سے قبل بھی سکھ شادیوں کے مذہبی مراسم پورے کیے جا رہے تھے، تاہم ان کا ریاستی سطح پر وجود نہیں تھا۔
اس لیے آتا تھا کہ جب میرج سالمنائز ہو جاتی تھی گردوارا سب کے بعد، اگر اگلا پروسیس تھا دیٹ واز لیگل اینٹیٹی اسٹیٹ کی۔ اب اسٹیٹ اس وقت ہمیں لیگل اینٹیٹی انفارچونیٹلی نہیں دے پا رہی تھی، بیکاز کی میرج رجسٹرڈ نہیں ہوتی تھی۔ اب جب میرج رجسٹر نہیں ہوتی تھی تو میرج از ناٹ جسٹ رجسٹریشن، میرج از سم تھنگ بیونڈ رجسٹریشن، اس کے ساتھ جتنے ایسوسیٹڈ آپ کے پرابلمز ہیں میرج کے ساتھ، جس میں ریزولوشن ہے، انہیریٹنس ہے، مینٹیننس ہے، وہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو رہی تھی، وہ کیونکہ کسی لا کے اندر آتی نہیں تھی۔
بات محض رجسٹریشن نہ ہونے کی بھی نہیں، اس سے جڑے بہت سے ایسے دیگر تقاضے تھے جو قانونی حیثیت میں پورے نہیں کیے جا سکتے تھے۔ شادی رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے قانونی طور پر شادی تحلیل بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور وراثت وغیرہ کے قانونی مسائل اس کے علاوہ تھے۔ سکھ برادری کے افراد کو ان تمام امور پر سمجھوتا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ملک میں اس حوالے سے ان کے مذہب کے مطابق کوئی قانون موجود نہیں تھا اور وہ اسلامی قوانین کے پیروکار نہیں تھے۔ اس سے قبل پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی ایک سکھ میرج آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، تاہم اس کے اندر کئی چیزیں کم تھیں اور وہ 3 ماہ لاگو رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ رمیش سنگھ کے مطابق اس وقت دنیا بھر سے سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی نظریں پاکستان پر مرکوز تھیں، اور اس صدارتی حکم نامے کے ذریعے لاگو کیے جانے والے قانون اور پھر اس کے ختم ہونے پر انہیں مایوسی ہوئی۔
پاکستان دنیا بھر میں پہلا ملک ہے جہاں پہ یہ سکھ میرج ایکٹ آج پاس ہوا ہے۔ انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہے، انڈیا میں جو ہندو میرج ایکٹ ہے وہی فالو ہو رہا ہے۔ وہاں پہ سکھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کو اگر آپ ان کا آرٹیکل 25 کی کلاز بھی پڑھیں، 26 کی کلاز بھی پڑھیں، تو یہ کہتا ہے کہ جو ہندو ہے اس میں جین مت، سکھ مت اور بدھ مت آتا ہے، تو ہندو سکھ کو علیحدہ سیپریٹ نیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
نئے قانون کے مطابق حکومت پنجاب ایک یا اس سے زیادہ ایسے افراد کو رجسٹرار کے طور پر لائسنس جاری کرے گی جو گرانتھی یعنی سکھ شادی پڑھوانے کے اہل ہوں گے۔ شادی کرنے والا جوڑا انند کراج فارم پر کرے گا جو انہیں شادی کے 30 دن کے اندر مجاز رجسٹرار کو جمع کروانا ہوگا، جس کی ایک کاپی چیئرمین کو بھی ارسال کی جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی شادی تحلیل کرنا چاہتا ہوگا، اس کو چیئرمین کو لکھ کر نوٹس دینا ہوگا، جس کی ایک کاپی دوسری پارٹی کو بھی فراہم کی جائے گی۔ نوٹس ملنے کے 30 روز میں چیئرمین ایک مصالحتی کمیٹی تشکیل دے گا۔ اگر نوٹس کے 90 دن کے اندر مصالحت ممکن نہ ہو پائے تو شادی تحلیل تصور کی جائے گی اور اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کی ہی طرح دنیا کے کئی معاشروں میں، خاص طور پر عرب ممالک میں، خوشی کا اظہار اکثر بندوقوں سے ہوائی فائرنگ کر کے کیا جاتا ہے، تاہم جو چیز اوپر جاتی ہے اس کے نیچے گرنا بھی قدرتی ہے اور اس کے اثرات عموماً خطرناک ہوتے ہیں۔ انہی اثرات کے بارے میں ایک رپورٹ جو ہے وہ آپ کو ہم سنوائیں گے، جو کہ ثنا گلزار نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بات جو ہے وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے آئے گا، اور پی ایس ایل کی بھی آپ کو اپڈیٹس دیں گے دبئی سے عبدالرشید شکو۔
اچھا، تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں
हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुचा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे बीबीसी उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हों या सहरा पार, शहर में हों या देहात में, गुड़गांव में हों या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राबता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
حالت حاضر کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سن رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے میں نے بتایا کہ دنیا کے کئی معاشروں میں کس طرح خوشی کا اظہار اکثر بندوقوں سے ہوائی فائرنگ کر کے کیا جاتا ہے۔ لبنان میں غیر سرکاری تنظیم کی کوشش ہے کہ خوشی مناتے وقت گولیاں چلانے والے اس کے نتائج کے بارے میں بھی سوچیں۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
گولیوں کی بوچھاڑ اور پھر رقص میں محو، عرب دنیا میں خوشی کے موقعوں پر ہوائی فائرنگ کر کے خوشیاں منانا رواج کا حصہ بن گیا ہے۔ لبنان میں شادیوں کی تیاریوں کے بارے میں سب سے بڑے کاروباری میلے میں ایک غیر سرکاری تنظیم بھی شامل ہوئی، ہوائی فائرنگ کے خلاف آگاہی بڑھانے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا۔
یہاں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بندوق چلانے والے کا انتخاب کر سکتے ہیں، گن کون چلائے گا، کون سی گن استعمال ہوگی، کیسے کپڑے پہنے جائیں گے۔ جب لوگ یہ تمام فیصلے کر لیتے ہیں پھر ہم انہیں اپنی مہم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر گولی آپ کے کسی عزیز کو لگ جائے،
مگر وہ تو دور کھڑے ہوں گے نا،
آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کو گولی بھی لگ سکتی ہے؟
نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، ہم سب ہی ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔
میں نے پوچھا کہ اگر گولی آپ کی بیٹی کو لگ جائے تو جواب آیا کہ خدا کی مرضی ہے۔
احمد ابراہیم ایک الیکشن ریلی میں ہوائی فائر میں اندھی گولی لگنے سے ہلاک ہوئے۔
ایک اندھی گولی نے میرے بیٹے کی جان لے لی، وہ 5 بجے گھر سے نکلا تھا فٹ بال کھیلنے کے لیے۔
ایک اندھی گولی کی وجہ سے مجھے اپنے 17 سال کے بیٹے کو دفن کرنا پڑا۔
میرے بیٹے کی اندھی گولی سے ہلاکت خدا کی مرضی نہیں تھی، ہرگز نہیں۔
احمد صرف 17 سال کے تھے اور ان کے والدین کا کلپ میلے میں شادی میں ہوائی فائرنگ کی تیاری کرنے والے افراد کو دکھایا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں سے ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی گئی۔
مجھے شوٹنگ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد میں شوٹنگ نہیں کروں گا۔
گولیاں چلانے کا طریقہ ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑے کی بس گولیاں چلانا شروع کر دی۔
مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔
اس ویڈیو نے مجھے بہت متاثر کیا، اس نے میری سوچ کو متاثر کیا، ایسا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔
مہم چلانے والے ادارے کے مطابق میلے میں 1500 جوڑوں نے ہوائی فائرنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔
تفصیل آپ ثنا گلزار سے سن رہے تھے۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو فیچر آپ کی بات کا، صبر احمد کے ساتھ۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ شروع کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نواز شریف پر جوتا پھینکنے کے واقعے پر ہمارے سامعین کے مذمتی پیغامات سے۔
تحصیل اباڑو ضلع گھوٹ کے سن سے عمر فاروق، میرا یہ کہنا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر جوتا اچھلایا گیا، تو جو بھی انسان ہے جس کو بھی نااہل کورٹ نے قرار دیا ہے وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کے اوپر جوتا پھینکنا یہ بالکل غلط بات ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔
بات کرتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو جس نے کھلا لگایا وہ انسان نہیں تھا، ہمارے وزیر اعظم ملک کا ایسے ان کا بے عزتی نہیں کرنے چاہیے۔
لیکن دوسری جانب ایک سامع نواز شریف کے مشہور سوال مجھے کیوں نکالا کا جواب عوامی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں دیتے ہیں۔
ڈاکٹر ممتاز عمر، کراچی۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب یہ پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا، ان کے نکالنے کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ جن کی تفصیل میں جانا مشکل ہے۔ ایک بجلی کے حوالے سے انہوں نے کہا میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. کراچی میں جس علاقے میں جتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اتنی آج بھی ہوتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو بھائی بجلی کی چوری کو روکنا ہمارا کام ہے یا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے؟ پبلک تو نہیں روکے گی انہیں.
چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال شامل کرتے ہیں.
آصف نواز عرض کر رہا ہوں ڈیرا بگٹی سے. برائے مہربانی کر کر یہ بی بی سی پنجابی کی فریکوینسی اور ٹائم بتا دیں, مہربانی ہوگی.
جناب آپ کے اسی جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی آصف فاروقی موجود ہیں.
آصف صاحب آپ کو یہ سن کر شاید تھوڑی سی مایوسی ہو کہ پنجابی زبان میں جو بی بی سی کی سروس ہے وہ ابھی ریڈیو تک نہیں پہنچی ہے. ان کا اپنا ایک فیس بک پیج ہے, اپنی ان کی ویب سائٹ ہے, لیکن ابھی تک ریڈیو سروس شروع نہیں ہوئی. وہ جیسے ہی شروع ہوگی ہم اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دیں گے. اس وقت اگر آپ اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پنجابی جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے. وہاں پر ہم نے پنجابی کے لیے ایک باقاعدہ پیج بنایا ہوا ہے, اس کو کلک کیجیے. وہاں پہ آپ کو پنجابی میں ویڈیوز ملیں گی. ہمارے بہت مشہور اور مقبول جو بلاگر ہیں محمد حنیف, ان کا بلاگ آپ کو وہاں پہ ملے گا, اور اس کے علاوہ بھی جو بھی پنجابی میں بی بی سی مٹیریل بناتا رہتا ہے وہ سارا کا سارا آپ کو وہاں پر دستیاب ہوگا.
سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں, تو ہمارے ایک کرکٹ کے چاہنے والے کا بھیجا گیا پیغام بھی سنتے ہیں.
ضلع سانگر شہر اٹارہ میں سے غلام سر بگٹی بات کر رہا ہوں. ہمیں بہت خوشی ہے, ہم پاکستان کے جو پی ایس ایل چل رہا ہے ہر میچ انجوائے کر رہے ہیں. ہم بہت ہی خوش ہیں, اس طرح کے ٹورنامنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا ہے. میری گواہی ہے کہ پشاور زمین پچھلے سال کی طرح یہ فائنل بھی جیتا اور پروفیسر بہت اچھا بیٹنگ کرے.
اور یہ اگلی کال پاکستان کے قبائلی علاقے اورنگزئی ایجنسی سے ہے, اور ہمارے یہ سامع اپنے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ہیں اور حکومت کو اپنا پیغام بھیجتے ہوئے کیا کہتے ہیں سنیے.
ساجدار علی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں قوم برازی سے ادھر جو عورت لڑکیوں کا اسکول ہے اس میں بالکل ماسٹر نہیں ہے, اس کا سسٹم بہت خراب ہے, تنہا لے رہے لوگ. لیکن ابھی تک اس کا جو ہمارا بچی ہے وہ ہے سر, جو ہمارے گھر میں جو لڑکوں کا اسکول میں پڑھاتے ہیں ابھی لڑکیوں کا اسکول بند ہوئے ہیں.
اور پاکستان میں تعلیمی نظام کے حوالے سے ہی شکایت کرتے ہوئے صبح بلوچستان سے بھی یہ پیغام.
گریشا بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. اسکول کے ٹیچر بالکل ڈیوٹی نہیں دیتے, گرلز اسکول کے استاد بالکل ڈیوٹی نہیں دیتے. انہیں ان کو اپنی ڈیوٹی پر پابند کریں. طلبا و طالبہ 2 کلومیٹر سفر طے کر کے اسکول آتے ہیں, لیکن اسکول کا حال یہی ہے, پڑھائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے.
اور اب آخر میں سامعین کے حکام بالا کے لیے بھیجے گئے علاقے مسائل.
میں عبدالقادر خان آوری سے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں کچائی راستے ہیں, اس لیے حکومت سے گزارش ہے ہمیں روڈ فراہم کرے تاکہ ہماری تکلیف ختم ہو جائے.
میں عاطف حسین بات کر رہا ہوں ضلع راجن پور سے. میرا شہر ضلع راجن پور ہے, جس کی وجہ میں مسئلہ یہ ہے کہ روڈ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ اسکول بھی نہیں ہے, کالج بھی نہیں ہے. یہاں بچے بہت سارے 8-10 ہزار یا 500 یا 1000 بچہ ہے جو تعلیم یافتہ ہے. آپ مہربانی فرما کر ہمیں یہ سکول اور روڈ دیا جائے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
آپ کی آرا پر مبنی ریڈیو فیچر آپ کی بات صبر احمد پیش کر رہی تھی. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایف ایس ایس کے ایک طالب علم کی مبینہ جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. مظاہرے کے شرکا کا کہنا ہے کہ ناصر بلوچ نامی طالب علم گزشتہ 3 ماہ سے لاپتہ ہے. انہوں نے طالب علم کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ناصر بلوچ نامی طالب علم کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. اس مظاہرے میں خواتین اور بچے شریک تھے. انہوں نے طالب علم کی بازیابی کے لیے نعرے بازی کی. اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ناصر بلوچ کی بہن مارنگ نے بتایا کہ ناصر ان کا اکلوتا بھائی ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے بھائی کو سیکورٹی فورسز کے اہلکار لے گئے.
وہ جب انہیں لے کر جا رہے تھے تو ہم نے پوچھا تھا کہ کس لیے لے کر جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے کے لیے لے کر جا رہے, تفتیش کے بعد لے کر آئیں گے. اب 2 گھنٹے کا انتظار 3 مہینے میں بدل چکا ہے. آج 15 آج 15 تاریخ ہے اور آج کے دن میرے بھائی کو 3 مہینے ہو چکے لیکن ابھی تک اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے. ہم پاس کے تھانے میں بھی گئے کہ رپورٹ درج کروانے کے لیے ایف آئی آر کروانے کو, ایس ایچ او نے ہماری ایف آئی آر کرنے سے انکار کر دیا.
مارنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ بھائی کی بازیابی کے لیے عدالت سمیت وہ مختلف فورمز پر گئیں مگر ان کے بھائی کی بازیابی ممکن نہیں ہوئی. اس مظاہرے میں وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ بھی شریک تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب بھی لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے.
روزانہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ابھی تو بچوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. کراچی میں بھی الطاف حسین جیسے بچوں کو اٹھا کے لے گئے جو تھے. ابھی ناصر بھی ایک تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی بھی عمر بہت کم ہے. ابھی چھوٹے بچوں سے بھی یہ درخ نہیں کرتے ہیں. دن بدن ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بازیابی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے.
میں نے ان الزامات پر بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے رابطے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تاہم محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت تفتیش کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں جمعرات کو شارجہ میں کھیلے جا رہے پہلے میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 44 رن سے شکست دے دی ہے. اس کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں شارجہ جہاں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور موجود ہیں. جی شکور صاحب.
جی یہ پہلا میچ تھا جس میں کراچی کو شکست ہوئی ہے. زلمی نے 44 رن سے کامیابی حاصل کی, 181 رن بنائے. زلمی نے 6 وکٹوں پر, کامران اکمل نے بڑی زبردست بیٹنگ کی, 75 رن سکور کیے اور ڈیرن سیمی جو کپتان ہے انہوں نے 4 چھکے لگاتے ہوئے 36 رن بنائے جس کے جواب میں کراچی کی ٹیم صرف 137 رن بنا سکی 8 وکٹوں پر. اور ابھی دوسرا میچ جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے. یہاں آپ سن سکتے ہیں شائقین کا جوش و خروش, شور شرابا. تو کوئٹہ نے ٹاس جیتا ہے اسلام آباد کے خلاف اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے.
اچھا شکور, یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر پورے ٹورنامنٹ میں بیٹنگ کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے؟ کیا ٹیمیں تسلسل سے بڑا سکور کر پائی ہیں؟
جی اس طرح سکور نہیں ہو رہے تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ کافی یعنی سکور ہوئے. 188 رن بنے, 185 رن کا سکور ہوا, 181 رن بنے. اس طرح مطلب جو ہے وہ ہمیں بیٹنگ دکھائی دی ہے مختلف اوقات میں اور بیٹسمنوں کی طرف سے بھی کچھ اچھی اننگز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. اس بیٹنگ جو اس وقت شین واٹسن اور بابر زمان جو ہیں اس وقت سر فہرست بیٹسمنوں میں شامل ہیں. 311 رن ٹاپ پر ہیں شین واٹسن اور 310 رن بنائے ہیں بابر اعظم نے. تو انفرادی کارکردگی بھی جو ہے وہ اچھی رہی ہے. بالرز نے بھی یہاں پہ جو ہے پرفارم کیا ہے تو جس T20 کرکٹ میں سب کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے.
اچھا آج اگلا جو میچ ہے, جو آنے والا میچ ہے وہ کس کس کے درمیان ہے اس کے بارے میں بتائیے گا.
بھی بتایا کہ کوئٹہ نے ٹاس جیتا ہے اسلام آباد کے خلاف اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ میچ جو ہے مطلب دونوں ٹیمیں ایسی ہیں اسلام آباد اور کوئٹہ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں پہلے ہی. تو آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ پوائنٹ ٹیبل پر سر فہرست ہوتی ہے اور 18 مارچ کو جو پہلا پلے آف ہونا ہے دبئی میں وہ کون سی ٹیم کھیلتی ہے. پوزیشن جو ہے ٹیموں کے درمیان بڑی ٹرکی ہے اس وقت. کراچی اور زلمی اور ملتان یہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے کہ ان میں سے کون سی 2 ٹیمیں جو ہیں وہ پلے آف میں جائیں گی.
اچھا شکور, یہ بتائیں گے کہ کوئی نیا ٹیلنٹ, کوئی نیا ایسا کھلاڑی ہے جو سامنے آیا ہو؟
جی پلیئر جو ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی رہی ہے. ان میں ابتسام شیخ جو پشاور زلمی کے رائٹ آرم لیگ اسپنر, حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی, اپنے ٹیلنٹ کو وہ سامنے لائے ہیں. سمین گل ہیں, شاہین خان آفریدی ہیں لاہور کے تجویز احمد فاسٹ بالر, انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے.
شارجہ سے عبدالرشید شکور, کاش کے میرے پاس زیادہ وقت ہوتا. سہربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. سہربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سہیل حلیم, پروڈیوسر تھیں امبر شمسی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. وزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناظر ظفر سے سنیے.
فرانس, جرمنی, امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ میں سابق جاسوس پر حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے اور وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ انڈین حکام کی مبینہ بدسلوکی کے معاملے پر مشاورت کے لیے اسلام آباد بلوایا ہے. سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملکی کابینہ نے اپنے جوہری توانائی کے پروگرام کی قومی پالیسی منظور کر لی ہے.
شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرق غوطہ میں حکومتی افواج کی جانب سے تازہ حملوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہری علاقہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 12.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔